رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. أما بعد، فقد قال الإمام علي بن الحسين عليهم السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة. چوتھے امام، امام درنابی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آئیڈیل سماج کے قیام کے لیے، ایک ایسا سماج جہاں ایک دوسرے سے نفرت نہ پائی جاتی ہو، جہاں کوئی کسی کو اذیت پہنچانے کے درپے نہ ہو، جہاں کوئی کسی کا حق چھیننے کی فکر میں نہ ہو، ایک ایسا سماج کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے، اس کے لیے کن بنیادوں کی ضرورت ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے خداوند عالم سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں صالحین کے زیور کی صالحین کے زیور سے آراستہ کر دے اور ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، کیونکہ صالح بغیر بنے ہوئے اگر ہم سماج کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا چاہیں گے تو کبھی بھی ہمیں اس میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ سماج کا بیڑا اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنے کو صالحین کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا، ہمیں لباس تقویٰ پہننا ہوگا۔ صالحین کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے گفتگو کر چکا کہ صالح اسے بھی کہتے ہیں جو فساد نہ پھیلائے، صالح اسے بھی کہتے ہیں جو گناہوں کے قریب نہ جائے، صالح اسے بھی کہتے ہیں جس کا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ صالحین میں شامل ہونے کے لیے یہ بھی صفت ضروری ہے کہ انسان کے اندر یہ جو ہے لیاقت پائی جاتی ہو، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عملی جہاز سے، انتظامی صلاحیتوں کا مالک ہو۔ یہ ساری چیزیں ملا کر کے صالحین کا لفظ بنتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا تھا جہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمانی کتابوں میں لوح محفوظ کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کی وراثت صالحین کو ملے گی، کہ صالحین سے مراد وہاں صرف وہ افراد نہیں ہیں جو گناہ نہیں کرتے ہیں، جن کا عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا، یہ تو ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صلاحیت اور لیاقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ المنجد میں جو عربی زبان کی لغت ہے، اس میں جب صلاح کا معنی کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ال ہوا صالح لکذا ای فیہ اہلیت القیام بہ۔ جب کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام کے لیے صالح ہے، یعنی اس میں اس کام کو انجام دینے کی لیاقت اور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو صالح سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، صالح سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کا ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، بلکہ اس میں لیاقت کا ہونا، اس کام کو انجام دینے کی اہلیت کا ہونا بھی صالحین میں شمار ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ سے امام نے چاہیے، البسنی زینت المتقین، پالنے والے ہمیں متقین کا لباس پہنا دے۔ عرض کیا تھا کہ صلاحیت صالحین میں شمار ہونے کے لیے صلاحیت ضروری ہے۔ خب، صلاحیت بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں اہم ہے۔ شرط صلاحیت میں ایک اہم شرط ہے تقوی۔ ممکن ہے آپ کے پاس لیاقت پائی جاتی ہو، فرض کیجئے ہمارے سماج میں جو ہے برائی پھیلی ہوئی ہے، ہم برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک شرط ہے گویا زبان کا ہونا، ایک ایسی زبان جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات سمجھا سکیں اور لوگ ہماری بات سمجھ سکیں۔ زبان لیاقت کی ایک شرط ہے، لیکن زبان گویا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زبان گویا پرہیزگار زبان ہوتی ہے اور ایک زبان گویا جو ہے گنہگار زبان ہوتی ہے۔ زبان کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی زبان ہو جو باتقوی زبان ہو، جو متقی زبان ہو، کیونکہ اسی زبان کے ذریعے سے انسان کی جو ہے رہنمائی کی جاتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے سماج کے اندر عدل و انصاف کی گفتگو ہوتی ہے، اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب دیا جاتا ہے، غیبت بھی اسی زبان سے ہوتی ہے، تہمت بھی اسی زبان سے لگائی جاتی ہے، مظلوموں کی حمایت بھی اسی زبان سے ہوتی ہے، مظلوموں کا دفاع بھی اسی زبان سے. زبان دو طرح کی زبان ہے، زبان با تقوی اور زبان بے تقوی، صلاحیت دونوں میں ہے. امام کہتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں صالحین میں شمار فرمانا، ہمیں بولنے والی زبان دے دینا، زبان کی صلاحیت دینا، لیکن کون سی زبان؟ زبان با تقوی. ہاتھ ضروری ہے سماج میں اصلاح کے لیے، اگر ہاتھ نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ ہونا کافی نہیں. کون سا ہاتھ؟ گنہگار ہاتھ یا بتقوا ہاتھ؟ مظلوموں کے اوپر جو ہے ظلم کرنے والا ہاتھ، یا گرے ہوئے مظلوموں کو اٹھانے والا ہاتھ؟ اگر تقوا نہیں ہے ہمارے پاس اور ہاتھ موجود ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے سماج کی اصلاح کے کام بھی آ سکے. علم ایک شرط ہے، صلاحیت کے لیے علم ہونا شرط ہے، لیاقت کے لیے علم ہونا شرط ہے، مگر کون سا علم؟ تقوی والا علم یا بغیر تقوی والا علم؟ اگر تقوی علم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو انجام کیا بنتا ہے؟ آئٹم بم بن کر کے لاکھوں افراد کو، لاکھوں بے گناہوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے. علم ہی کے ذریعے تو آئٹم بم بنا تھا، آئٹم بم جاہل نے نہیں بنایا تھا، جہالت نے ایٹم بم کو جنم نہیں دیا تھا، علم نے جنم دیا تھا، لیکن وہ علم تھا جس کے ساتھ تقویٰ نہیں تھا. لہذا امام فرماتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں صلاحیت تو دے دینا، ہمیں لیاقت تو دے دینا، لیاقت تو چاہیے، صلاحیت تو چاہیے، لیکن اس صلاحیت کے لیے سب سے اہم چیز ہے تقویٰ، وہ صلاحیت جو تقوی کے ہمراہ ہو. اگر بغیر تقوی کی چیزیں پائی جاتی ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ فائدے مند نہیں ہوں گی بلکہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں. لہذا امام فرماتے ہیں کہ والبسنی زینت المتقین فی وسط العدل، یہ صالحین کے صف میں کس لیے شمار ہونا چاہتے ہیں؟ متقین کا لباس کس لیے چاہتے ہیں؟ سماج میں عدل و انصاف کو پھیلانے کے لیے. اس کو اوپر لے جائیے، والبسنی زینت المتقین فی وسط العدل، تاکہ ہم سماج میں عدل و انصاف کو پھیلا سکیں. اب آپ دیکھیں کہ عرصیہ کی صلاحیت بغیر تقوی کے بیکار ہے. اگر صلاحیت ہے اور تقوی نہیں ہے تو اسے ہم صلاحیت نہیں کہیں گے، شرط صلاحیت تقوی ہے. چنانچہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت علی سلسلے میں فرماتے ہیں، التقوی مفتاح الصلاح، التقوی مفتاح الصلاح. تقوی جو ہے وہ صلاحیت کی کنجی ہے، کلید ہے. کیونکہ اگر تقوی نہیں ہے تو صلاحیت بھی نہیں ہے، پھر آپ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. معاشرے کو یہ جو ہے، آپ نہ معاشرے کو سدھار سکتے ہیں نہ خود کو سدھار سکتے ہیں. معاشرے کو بھی جو ہے سدھارنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اور خود کو بھی سدھارنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. التقوی مفتاح الصلاح. اور امام علیہ السلام نے یہاں کے اوپر جو چیز فرمائی ہے وہ لباس تقوی خدا سے مانگا ہے. خدا سے کیا مانگا ہے؟ لباس تقوی. پہلے ہمیں یہ جو ہے لباس کو سمجھنا ہوگا، اس کے بعد تقوی کو سمجھ کہ امام کیا مانگ رہے ہیں، یعنی امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیسے بنے. ریکویسٹ کیا ہے امام؟ دعا کی شکل میں ہمیں ویسا بننے کی تلقین کر رہے ہیں، ویسا بننے کا درس دے رہے ہیں، ویسا بننے کی تعلیم دے رہے ہیں امام. والبسنی لباس تقوا، لباس جسے کہتے ہیں، لباس کا معنی عربی، البتہ اردو میں بھی اسی کو لباس کہتے ہیں جسے عربی میں کہتے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ بحث قرآنی ہے، جب قرآن لباس کا استعمال کر رہا ہے تو لباس سے کیا مراد ہے؟ وجعل اللباس لکل ما یغطی من الانسان عن قبیح. لباس کا کام کیا ہے؟ اگر ہمارے بدن میں کچھ عیب ہے، کچھ کمیاں ہیں، تو لباس اسے ڈھانپ لیتا ہے. بدن لباس کا کام یہ ہے کہ کمیوں کو ڈھانپ لینا, مشکلوں کو ہم سے دور کرنا, خطرات کو ہم سے دور کرنا. انسان جیسے جگہ پہ جاتا ہے تو اسی قسم کا لباس پہنتا ہے. گرمی سے اگر بچنا ہے تو گرمی سے بچنے کا لباس الگ ہوتا ہے, اگر سردی سے بچنا ہے سردی سے بچنے کا لباس الگ ہوتا ہے. کسی کارخانے میں اگر انسان کام کر رہا ہے تو کارخانے میں جو یہ جو ہے خطرات پیش آ سکتے ہیں انسان کو, اس سے بچنے کے لیے لباس پہنتا ہے اسی طرح کا. کسی آفس میں اگر بیٹھے ہیں تو لوہے کا جو ہے لوہے کی ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں, ہیلمٹ نہیں پہنتا ہے انسان. لیکن اگر کسی کان میں کام کر رہے ہیں, مائنس میں کام کر رہے ہیں, ایسی جگہوں پر جہاں چیزوں کے جو ہے وہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, وہاں کے اوپر انسان پھر سر سے پیر تک لباس کو پہنتا ہے. تو لباس کا کام ہے انسان کو خطرات سے بچانا, لباس کا کام ہے غلطیوں اور خامیوں کے اوپر پردہ ڈالنا. پر ہر اس چیز کو لباس کہا جاتا ہے کہ انسان کو بری چیزوں سے ڈھانپ لے, انسان کو بری چیزوں سے یہ جو ہے بچا لے, اسے لباس کہا جاتا ہے. خب لباس کا معنی معلوم ہو گیا. تقویٰ کسے کہتے ہیں, تقوی سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان میں اگر تقوی کو آپ دیکھیں گے, تقوی جعل النفس فی وقایت مما یخاف, جس چیز انسان کو بہت ساری چیزوں سے خوف رہتا ہے, ڈر رہتا ہے, خطرہ رہتا ہے, انسان ان سے بچنے کے لیے ایک یہ جو ہے پناہ گاہ ڈھونڈتا ہے. پر یہ جو زمانے میں یہ جو ہے جنگ ہوا کرتی ہے, یہ جو ہے بمباری ہو رہی ہے, بم گر رہے ہیں, بم یہ جو ہے بموں سے محفوظ رکھنے کے رہنے کے لیے انسان بات پڑھیں بموں سے محفوظ رکھنے کے لیے, دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ جو ہے بینکر بنتے ہیں, پناہ گاہیں بنتی ہیں. اس پناہ گاہ میں جب انسان چلا جاتا ہے, اس یہ جو ہے مورچے میں چلا جاتا ہے, بینکر میں جب انسان چلا جاتا ہے, یہ جو ہے شیلٹر بنتے ہیں, جب اس شیلٹر میں انسان چلا جاتا ہے تو اپنے کو خطرے سے محفوظ کر لیتا ہے. اس شیلٹر یہ جو ہے شیلٹر کیا ہے؟ یہ جو ہے شیلٹر تقویٰ ہے. یہ پناہ گاہ, یہ مورچہ, یہ سب تقویٰ ہیں. البتہ تقویٰ اپنے لحاظ سے, بم سے بچنے کا تقویٰ کیا ہے؟ یہ شیلٹر ہے. ہم اپنی زندگی میں بہت سارے خطرات ہمارے لیے درپیش ہیں, بہت سارے خطرات ہمارے سامنے ہیں, بہت ساری آلودگیاں ہمارے سامنے ہیں. اللہ نے ہمیں کچھ طاقتیں دی ہیں, کچھ قوتیں دی ہیں, کچھ ظاہری قوتیں ہیں, کچھ باطنی قوتیں ہیں. کچھ ظاہری قوتیں ہمارے پاس ہیں اور کچھ یہ جو ہے باطنی قوتیں ہمارے پاس ہیں. ظاہری قوت میں یہ ہاتھ ہے, یہ پیر ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ظاہری قوتیں ہیں. جب ظاہری قوتوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے, اس سے بچاؤ کے لیے بھی ہم انتظام کرتے ہیں. اور جو ہمارے پاس باطنی قوت ہے, قلب ہمارا, روح ہمارا, قوت ادراک, یہ سب ہماری باطنی قوتیں ہیں. باطنی قوتوں کو بھی خطرات سے بچانے کے لیے ایک شیلٹر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ خداوند عالم نے ہماری ظاہری اور باطنی قوتوں کو خطرات سے بچانے کے لیے, باطنی قوتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے گناہ. سب سے بڑا خطرہ باطنی قوتوں کے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے. باطنی قوتوں میں سے قوت قلب ہے ہمارے پاس. البتہ یہ والا قلب نہیں جو یہ جو ہے دھڑک رہا ہے. جب قرآن قلب سے کہتا ہے مراد, تو یہ قلب نہیں ہے. قلب سے مراد وہی روح ہے. قلب سے مراد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم حق کو باطل میں تمیز کر سکتے ہیں. ادراکات جس سے ہمارے حاصل ہوتے ہیں, اسے مراد وہ قلب ہے. یہ قلب ہمارا ہماری ایک باطنی قوت ہے جس کے ذریعے سے ہم خیر اور شر میں تمیز دے سکتے ہیں, حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں. اس قلب کے لیے خطرہ ہے گناہ سے, کیونکہ اگر انسان گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے, جب گناہ کرتا ہے انسان, تو یہ قلب ہمارا خطرے میں جو ہے پڑ جاتا ہے. چنانچہ آٹھویں امام سے حدیث ہے کہ جب کبھی انسان یہ جو ہے گناہ کرتا ہے, تو دل میں, قلب میں, یہ والا دل نہیں, قلب میں ایک کالا دھبا پیدا ہو جاتا ہے, ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو ان محق وہ جو کالا دھبا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے, محو ہو جاتا ہے. جیسے آئینہ ہے, آئینے میں تصویر نظر آتی ہے نا, گرد و غبار بیٹھ گیا آئینے کے اوپر, آپ نے اس کو دفعہ صاف کر دیا, کپڑے سے صاف کر دیا, آئینہ دوبارہ بالکل پہلے کی طرح شفاف ہو گیا. جب انسان گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے باعث وہ دھبا جو ہے مٹ جاتا ہے. لیکن اگر گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا, ازدادت, گناہ کے بعد گناہ کرنے لگتا ہے, ایک گناہ کیا تھا پھر گناہ, دوسرا گناہ, تیسرا گناہ, جھوٹ بولا, غیبت کیا, تہمت لگایا, نامحرموں کو دیکھا, دوسروں کا مال ہڑپ کیا, ایک کے بعد ایک گناہ, ایک کے بعد ایک گناہ, ایک کے بعد ایک گناہ. یا آج بھی جھوٹ بولا, کل بھی جھوٹ بولا, پرسوں میں جھوٹ بولا, پہلے جھوٹ سے توبہ نہیں کیا تھا, دوسرا جھوٹ حاضر ہوا, وہ دھبا آہستہ آہستہ جو ہے بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ پورے آئینے کو گھیر لیتا ہے, آئینے قلب, کہ پورا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے. جب پورا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے پھر انسان میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, پھر اسے حق اور باطل میں تمیز نظر نہیں آتی ہے, پھر انسان اپنی نگاہوں سے امام حسین کو دیکھ رہا ہے, اپنی نگاہوں سے امام حسین کو دیکھ رہا ہے, جانتا ہے کہ انہوں نے کوئی خطا نہیں کیا, کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں, کچھ نہیں ہے. امام حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے آتے ہیں پانی مانگتے ہیں علیہ السلام, 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے آئے, اس سے پانی مانگ رہے ہیں اس کے لیے. اس انسان کو کیا ہو گیا تھا کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی دینے کے بجائے اس کا مقابلہ تیر سے کرتا, اس کو تیر مارتا ہے. کیوں آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گناہ کرتے 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 اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر اسے 6 مہینے کا بچہ بھی نظر نہیں آتا, اسے 6 مہینے کے بچے کی کیفیت بھی نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے ہوٹھوں کے اوپر یہ جو زبان پھیر رہا ہے سوکھے ہوٹھوں پر, نظر نہیں آیا ہر ملا کو. چنانچہ قرآن مجید میں آیا تھا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ, جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں, ایک گناہ کیا پھر گناہ کیا پھر گناہ. دیکھا انسان ہے, غلطی ہو گئی, لفظش ہو جاتی ہے, بشر ہے, معصوم نہیں ہے, خطا ہو جاتی ہے. اب بتائیں انسان کوشش کرے خطا نہ کرے, کہ خطا کرنے کے بعد اگر فوراً توبہ کر لیا تو سنبھل جاتا ہے, اس مرحلے پر انسان نہیں پہنچتا ہے. لیکن اگر گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, تو وہ مرحلہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان ان کذبوا بآیات اللہ, اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور جھٹلاتا ہے, ایسا اندھا ہو جاتا ہے اسے سورج بھی جو ہے نظر نہیں آتا, سورج بھی نظر نہیں آتا اسے, اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال ہماری ظاہری اور باطنی طاقتیں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں, لہذا ان کو بچانے کے لیے ہمیں ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہے, ایک شیلٹر کی ضرورت ہے, ایک ایسی چیز ہم پہن لیں, اوڑھ لیں کہ ہمیں ان خطرات سے وہ چیز بچا لے. یہ جو ہے ذرا پہنی جاتی تھی نا جنگوں میں, یہ جو ہے ذرا, آج بھی یہ جو ہے بلٹ پروف وہ آتی ہیں, جیکٹ آتی ہیں, پہنتے ہیں انہیں. اگر اس جیکٹ کو پہن لیا, کوئی آپ پر لاکھ گولی چلائے, آپ کے اوپر اثر خوب نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک واقعیت ہے کہ ہمارے لیے خطرہ ہے, ہمارے لیے خطرہ ہے. اب جیسی جگہ پہ انسان رہتا ہے ویسے خطرے میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. حوض علمی حقوق میں خطرہ کم ہے, اور یہاں یہ جو ہے خطرہ امریکہ میں خطرہ زیادہ ہے, یہاں کے کالجوں میں خطرہ زیادہ ہے, یہاں کے سکولوں میں خطرہ, لیکن خطرہ وہاں بھی ہے, خطرہ یہاں, یہ جو وہاں پر نہیں ہے, خطرہ وہاں بھی ہے, خطرات یہاں بھی ہیں. ان خطرات سے بچنے کا کیا انتظام ہے؟ چنانچہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری اور باطنی قوتوں کو خطرے سے بچانا چاہتے ہو, خطرات سے اگر بچانا چاہتے ہو, تو اس خطرے سے بچنے کا ذریعہ, اس خطرے سے بچنے کی پناہ گاہ اور شیلٹر کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے جو انسان کو ان خطرات سے بچا سکتا ہے. الجو الی التقوی فانه جنۃ فانه جنۃ منیعۃ من لجا الیہ حسنته ومن اعتصم بها عصمته. حضرت فرماتے ہیں کہ تقوی کی پناہ میں چلے جاؤ, تقوی کی پناہ میں چلے جاؤ, کیوں تقوی کے پناہ میں جائیں؟ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مَنِيعَةٌ، کیونکہ یہ ایک ایسی سپر ہے، ایک ایسی مضبوط ڈھال ہے کہ جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے، من لجا الیہا، جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے، حسنت ہو، وہ اسے محفوظ کر لیتی ہے. تقوی کی پناہ گاہ میں اگر کوئی آ گیا، اس پر شیطان کے حربے کام نہیں کر سکتے. کیسے ہی ماحول میں وہ چلا جائے، کسی جگہ میں بھی رہے گا، کیسے ہی خطرات کیوں نہ ہو، جیکٹ پہن لیا ہے نا، تقوی کی جیکٹ تو پہن لیا ہے. البتہ صرف جیکٹ نہیں، سر سے پیر تک، سر سے پیر تک مکمل ہم نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو تقوی کا لباس اڑھا دیا ہے اسے. من لجا الیہا حسنت، حسنت ہو، جو بھی اس کی پناہ گاہ میں چلے جائے گا وہ اسے بچا لے گی. ومن اعتصم بها عصمت ہو، اور جو بھی اس کا دامن تھام لیتا ہے تقوی، اسے اپنی پناہ میں لے لیتی ہے. لہذا سے صلاحیتوں کا ہونا کافی نہیں ہے، صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ علم ہے بہت اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی ہے بہت اچھی بات ہے، بدن میں طاقت ہے بہت اچھی بات ہے، تدبیر ہے بہت اچھی بات ہے، انتظامی صلاحیت کے مالک ہیں علیکم السلام بہت اچھی بات ہے، لیکن تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر تقویٰ نہیں ہے تو یہ چیزیں نہ صرف یہ کہ فائدے مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ چیزیں جو ہے مفید نہیں ہیں بلکہ یہ چیزیں یہ جو ہے مضر ہو سکتی ہیں. خوب، تقویٰ حاصل کس طرح سے ہوتا ہے؟ تقویٰ کے تو یہ فائدہ معلوم ہو گیا، اگر تقویٰ ہمارے پاس ہے تو تقویٰ ہمیں تمام خطرات سے بچا لے گا. تقویٰ ایک دن میں حاصل نہیں ہو جاتا، تقویٰ کے لیے ضرورت ہے مشق کی، کیونکہ تقویٰ ایک ایسی قوت کا نام، عرض کیا کہ تقویٰ ایک ایسی قوت کا نام ہے کہ وہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم گناہ نہیں کریں گے، چاہے کیسے ہی ماحول میں چلے جائیں، کسی جگہ پر بھی ہوں، حالات کیسے ہی ہو جائیں، شرائط کیسے ہی ہو جائیں، پھر ہم سے گناہ سرزد، نہ صرف گناہ سرزد نہیں ہوگا، گناہ کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، فکر گناہ بھی انسان کے پاس نہیں آتی اگر انسان کے پاس یہ جو ہے ملکہ تقویٰ، جس کو ہماری تعبیر میں کہا جاتا ہے، یہ جو ہے ملکہ کہا جاتا ہے، ملکہ کو ہم واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف کہ ملکہ نے ایک ایسی صلاحیت ہمیں ہمارے پاس آ گئی. وہ حاصل کس طرح سے ہوتی ہے؟ اس کے حصول کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے مشق، آہے کی مشق، واجبات پر عمل کی مشق، گناہوں سے دور رہنے کی مشق. خوب، فرض کیجئے کہ یہ جو ہے 100 چیزیں ہمارے اوپر جو اللہ نے واجب کی ہیں، 1000 چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں، شروع کریں آج سے عمل کو، اگر نہیں کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو الحمدللہ، کیا کہنا، انشاءاللہ سب کے سب کر ہی رہے ہیں. حساب لگائیں کہ جو چیزیں ہم پر واجب ہیں، کتنے واجبات کو ہم انجام دے رہے ہیں، کتنے محرمات سے، گناہوں سے اپنے کو ہم نے جو ہے وہ دور رکھا ہوا ہے. حساب کرنے چلے، دیکھا 100 چیزیں واجب تھے، الحمدللہ 50 واجبات تو انجام دے رہے ہیں، لیکن 50 واجبات وہ ہیں، شاید انسان سوچے اتنے واجبات ہیں کہاں. ہاں، پہلا مرحلہ تو یہی کہ ہم سیکھیں واجبات کو، کیا کیا چیزیں اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہیں، اگر جانتے ہیں الحمدللہ اپنے فرائض، بہت سارے چیزوں کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہی نہیں. دو چار واجبات ہیں جو عام طور سے ہم لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں، نماز عام دنوں میں واجب سمجھ لیتے ہیں، ماہ رمضان ہے تو یہ جو ہے روزہ واجب ہے، گھوم پھر کر کے ختم. لیکن اب اگر توجہ کریں، دیکھیں سماج کے سلسلے میں ہمارے کیا فرائض ہیں، معاشرے کے سلسلے میں ہمارے کیا فرائض ہیں، آپ تعجب سے پوچھتے ہیں کیا یہ بھی کوئی فریضہ ہمارا ہے؟ کہ ہر انسان اپنی قبر میں جائے گا، ہمیں دوسروں سے کیا مطلب ہے؟ لیکن نہیں، جب جائیں گے دیکھیں گے تو جہاں کچھ فردی فرائض ہیں وہیں پر ہمارے یہ جو ہے سماجی فرائض ہیں. بال بچوں کی جو ہے وہ کفالت کرنا فریضہ ہے، ماں باپ کا احترام اور ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ احسان کرنا فریضہ ہے، واجب ہے. ماں باپ کی احسان کی بات کا لفظ آ گیا ہے، احسان وہ والا احسان نہیں جو ہم لوگ اردو میں احسان کہتے ہیں، احسان اردو میں کیا معنی ہوتا ہے، بلا کسی معاوضے کے ساتھ کسی کی کوئی یہ جو ہے خدمت کر دینا احسان کہلاتا ہے. ہم آپ کے یہاں آئے، آپ نے، ہم جا رہے تھے، ہمارا سامان بہت بھاری تھا، آپ نے سامان اٹھا لیا ہمارا، पहुंचा दिया वहां तक, ये आपका एहसान हमारे ऊपर है, ना हमने आपको कोई मुआवजा दिया है, ना आप इससे पहले हमारा कुछ आपके ऊपर बाकी था। लेकिन एहसान जिसका हुक्म माँ बाप के साथ दिया गया है, जो हमारे फराइज में शामिल है, हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है एहसान, वो कौन सा एहसान है? वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन एहसान, तुम्हारे परवरदिगार का हतमी फैसला ये है, हतमी हुक्म तुम्हारे परवरदिगार का ये है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करना, शिर्क मत इख्तियार करना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। लेकिन हमारे वाजिबात में से है, जैसे नमाज वाजिब है वैसे ही ये भी वाजिब है। जिस तरह से अगर नमाज को हमने तर्क कर दिया तो गुनहगार हैं, इस फरीजे को अगर तर्क किया तो गुनह। एहसान का माना क्या? एहसान का माना छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरमाते एहसान वालदैन के साथ क्या? अंतुहसिना सुहबतहुमा। पहली शर्त तो यह है कि उनके साथ आपका बर्ताव जो हो, आपका सुलूक जो हो, वो अच्छा बर्ताव। अब अच्छा बर्ताव किसे कहते हैं, ये जो है बुरा बर्ताव किसे कहते हैं, ये तो समाज जानती है, ये कहने की जरूरत नहीं कि अच्छा बर्ताव किसे कहते हैं। क्या आपका अमल ऐसा हो कि लोग कहें माशाल्लाह ये बच्चा अपने बाप से अपने माँ से बड़े अच्छे से मिलता है, इसे कहते हैं अच्छा बर्ताव। अंतुहसिना सुहबतहुमा, उनके साथ तुम्हारा बर्ताव जो है, तुम्हारा सुलूक जो है, वो अच्छा बर्ताव होना चाहिए। जाहिर से बात है माँ बाप बात करें, हम केवल चीख कर उनसे बात कर रहे हैं, तो कोई अच्छा नहीं कहता। वो किसी काम से मना कर रहे हैं, हमने उनकी बात को नहीं सुना, सुनी अनसुनी कर दिया, नहीं सुनते आपकी बात को, आपसे क्या मतलब, कह देते हैं ना। ये माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव है, इसको कोई अच्छा बर्ताव नहीं कहेगा। अंतुहसिना सुहबतहुमा, कोई ऐसा अमल अंजाम देना जिससे उन्हें तकलीफ हो, ये अच्छे बर्ताव के खिलाफ है। हत्ता मुस्तहब रोजा रख रहा है अगर बच्चा और वालदेन को तकलीफ पहुंच रही है उस रोजा रखने से, तो कुरान के इस्लाम कहता है, खुदा कहता है तुम वो रोजा मत रखो। अगर रोजा जो अल्लाह की इबादत है, मुस्तहब इबादतों से अगर वालिदैन को तकलीफ पहुंचती है, तो वो इबादत अंजाम देना मना है इस्लाम में, मत रखिए। तो अल्लाह जब अपनी इबादत के सिलसिले में वालिदैन की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो आम मामलात में खुदा किस तरह से वालिदैन की तकलीफ को बर्दाश्त करेगा। उसके बाद एहसान का माना इमाम फरमाते हैं कि उनकी जरूरतों को उनके कहने से पहले पूरा कर दो। उन्हें कोई चीज चाहिए, बीमार हैं, इससे पहले कि वो आपसे कहें कि हमें डॉक्टर के यहां पहुंचा दो, आप उन्हें डॉक्टर तक पहुंचा दें। किसी चीज की ख्वाहिश उन्हें हो रही है, आपको पता चल गया कि उन्हें फला चीज की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, खाने की जरूरत है, दवा की जरूरत है, किसी भी चीज की उनको जरूरत है, इससे पहले कि वो आपसे कहें, उन्होंने आपसे कहा और आपने उनके काम को कर दिया, ये सआदतमंदी है ये भी, लेकिन ये एहसान नहीं हुआ जिसका हमें हुक्म दिया गया है। एहसान यह है कि उन्हें कहने पर मजबूर न करें कि वो हमसे कहें, क्योंकि वाकई वालदेन को बच्चों से कहना खुशन ये जो है बुढ़ापे में बहुत मुश्किल होता है, ये एहसास होने अच्छा बनता, हम ये जो मजबूर हो गए हैं। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि वालदेन खुद से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो दो कसम के वालदेन है ना, माँ बाप माँ को या बाप को पानी चाहिए, वो उठ के पी सकते हैं, अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, उठ के जाकर के पानी पी सकते हैं, उठा सकते हैं, हाथ से पानी पी सकते हैं, अस्पताल जाना है आपकी मोहताज नहीं, वो अकेले भी जा सकते हैं, उनकी जेब में अभी इतने पैसे हैं, पेंशन मिल रही है अभी उनको, इतनी उनकी अपनी इनकम है कि वो आपके मोहताज नहीं है, आप क्या पैसा लिए बगैर भी वो अपना काम चला सकते हैं। लेकिन एहसान का माना यह है कि चाहे वो हमारे मोहताज ना हो, लेकिन अगर उनकी कोई जरूरत है, इससे पहले कि वो हमसे कहें हम उसे पूरा कर दें, ये एहसान है और ये वाजिबात में शामिल है। तो मैं राजी कर रहा था कि फराइज हमारे बहुत सारे हैं, सिर्फ नमाज पढ़ लेना हमारा फरीजा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सारे फराइज अंजाम दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सारे फराइज अंजाम दे दिए। पहले तो सीखें, समझें, जानें कि फराइज हमारे हैं क्या क्या, صرف نماز پڑھ لینا ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہے، روزہ رکھ لینا ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہے، حج کر لینا ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہے، خمس و زکات کا ادا کر دینا ہمارے فرائض میں شامل نہیں. اس کے علاوہ کہ فرائض ایک طویل فہرست ہے. ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے جو ہے فرائض میں شامل ہے. پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں چار پانچ سال پہلے، یہ سارے ہمارے فرائض میں شامل ہیں. کیا کیا ہمارے فرائض ہیں اس کو میں عرض کر چکا ہوں یہاں پر. سماج کے سلسلے میں دوسرے شہر والوں کے لیے، دوسرے یہ جو ہے ملکوں والوں کے مظلوم کہیں کیا کرو، من سمع منادی ینادی علی المسلمین فلم یجب ہو فلیس بمسلم. اگر کسی بھی دنیا کے گوشے سے کوئی آواز دیتا ہے ہمیں کہ مدد کے لیے ہماری آؤ، ہم مدد کر سکتے ہیں اور ہم لبیک نہ کہیں، ہمارے بس ہی میں نہیں، کر نہیں سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا، اللہ اتنی ہی ذمہ داریاں کسی کو دیتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے. البتہ بس کسے کہتے ہیں، میں یہاں آج کا یاد ہوگا آپ لوگوں کو، بھیڑیے والی مثال سب کو یاد ہوگی، بھیڑیے والی مثال یاد ہے نا سب کو، نہیں بھول گئے، پھر سے مثال بیان کرتے ہیں. بس میں کیا ہے، بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کیا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنی توانائی ہی نہیں ہے. یقیناً اگر آپ کے پاس توانائی نہیں ہے تو اللہ آپ کو مجبور بھی نہیں کرتا. اتنا ہی اللہ نے آپ سے چاہا ہے جتنا آپ کے بس میں ہے، جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا ہی چاہا. مگر بس کسے کہتے ہیں، ہمارے بس میں کیا ہے یا ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے. میں فقط ایک نمونہ عرض کروں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر ذہن میں نہیں آپ لوگ گئے تو پھر سے بیان کرتا ہوں، شروع کروں گا جیسے ویسے آ جائے گا ذہن میں. تھکے ماندے گھر آئے ہیں، راستے میں گاڑی جو ہے پنچر ہو گئی، خراب ہو گئی، لفٹ بھی نہیں ملی، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوا، 10-12 کلومیٹر پیدل چل کے آئے ہیں. 10-12 کلومیٹر جہاں والے 10 میٹر نہ چلتے ہوں پیدل، ان کو اگر 10-12 کلومیٹر پیدل چلنا پڑ جائے، گھر آئے ہیں پیر میں شالا بھی پڑ گیا ہے، آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہائے کر کے بستر میں گر جاتے ہیں. گھر میں پہنچے ہی تھے کہ آپ کے اہلیہ نے کہا کہ بھائی وہ پڑوسی بےچارا بڑا بیمار ہے، ذرا اس کی عیادت کے لیے وہ آئے، جا کر کے تھوڑا سا عیادت کے لیے آئے، کچھ پوچھ لیں اس سے، کچھ ضرورت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ڈاکٹر کہیں گیا کہ نہیں گیا. ہاں بات تو اچھی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے، مگر کیا کریں، اس وقت ایک قدم اٹھانا میرے بس میں نہیں ہے، مجھ سے ایک قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے، میں جا ہی نہیں سکتا. کل انشاءاللہ رات میں آرام کر لوں گا، کل جاؤں گا، آج میرے بس میں نہیں ہے، واقعی بس میں نہیں ہے. سچ کہہ رہے کہ ایک قدم ہم سے نہیں اٹھایا جاتا. اسی وقت خدا نہ خواستہ گھر پہ اگر جو ہے بھیڑیا حملہ کر دے، گھر پر بھیڑیا حملہ کر دے، اب کیا کریں گے، یہ قدم بھی نہیں اٹھایا جاتا، وہیں پڑے رہیں گے، بھیڑیا چیرے پھاڑے کھائے کچھ بھی کرے، یا سب سے پہلے بھاگیں گے، یہ طاقت کہاں سے آئی. ہاں ایک مرحلہ ضرور ہوتا ہے، یہ بھاگتے 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 آگے آگے آ، پیچھے پیچھے بھیڑیا، بھاگتے بھاگتے زمین پر گر پڑے، اب واقعی طاقت نہیں رہ گئی ہمارے پاس، اب واقعی بھیڑیا چیرے پاڑے کچھ بھی کرے، ہم یہ قدم اٹھا نہیں سکتے ہیں. یہ ہے بے بسی، اسے بے بسی کہتے ہیں. وہ بے بسی نہیں ہے تو پہلے مرحلے میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، جہاں سے آپ کے بس میں نہ ہو وہاں سے آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. جتنا آپ کے بس میں ہے، کتنا بس میں ہے آپ جانتے ہیں، اور آپ کا خدا جانتا ہے، دوسرے کو نہیں معلوم کہ ہمارے بس میں کتنا ہے. تو ہماری یہ جو ذمہ داریوں میں، ہمارے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے. تو تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو فرائض ہمارے پاس ہیں، جو کہ تقویٰ عرض کیا کہ ایک پناہ گاہ ہے، ایک شیلٹر ہے، ایک ذرا ہے، ایک ڈھال ہے، یہ ڈھال اگر ہمارے ہاتھ میں آ گئی پھر گناہ کا کوئی تیر ہمیں زخمی نہیں کر سکتا. گناہوں کی کتنی ہی تلواریں چلیں، ہمارا بدن، ہماری روح مجروح نہیں ہوگی اگر یہ ڈھال ہمارے پاس آ گئی ہے. مگر ڈھال آئے گی کیسے، ڈھال آنے کے لیے مس چاہیے، تمرین چاہیے. پہلے مرحلے میں جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان کو دیکھیں، خوب 100 فریضے تھے ہمارے اوپر، 50 الحمدللہ انجام دے رہے تھے، 50 باقی رہ گئے تھے. شروع کرتے ہیں آج سے ہم 5 فریضے اور انجام دیں گے، 55، کل 56، 57، 58، 59، بڑھتے 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 ماشاءاللہ پورے 100 کے 100 فرائض کو انجام دیں. ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو جاتا، معلوم ہے کہ ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسی طرح سے جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ہمارے اوپر, محرمات ہیں کچھ چیزیں, جو چیزیں حرام اللہ نے ہمارے اوپر قرار دی ہے وہ حرامات جو ان کو دیکھیں, پہلے تو یہ سیکھیں, پہلے تو یہ جانیں کیا کیا حرام ہے. پچھلے سال یہ جو ہے گناہان کبیرہ کی ایک فہرست ہم نے یہاں پیش کی تھی, محرمات جو چیزیں اللہ نے حرام کیا ہمارے, انہیں پڑھیں, انہیں سیکھیں. ایک دفعہ اگر پڑھ کے سوچ کے ختم ہو چکا پھر سیکھیں اسے, پھر بھول جاتے ہیں نا, یاد کہاں رہتا ہے, بھول جاتا ہے انسان. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں پڑھیں, ان کے بارے میں سیکھیں, یاد کریں کیا کیا چیزیں اللہ نے ہم پر حرام. کیوں بہت سارے ایسے افراد ہیں واقعی وہ گناہ کرنا نہیں, جن کو پتا بھی نہیں یہ کام بھی گناہ ہے. ہم سے گفتگو کیجیے, نہیں نہیں یہ تو گناہ نہیں ہے, پتا نہیں ہے لوگوں کو. آذربائیجان جب یہ جو ہے سوویت یونین سے نیا نیا آزاد ہوا تھا, تو آپ جانتے ہیں آذربائیجان وہ ملک ہے جہاں پر 90% سے زیادہ شیعہ آبادی ہے, ایرانی شیعہ ملک نہیں ہے. ایران کے ساتھ ساتھ آذربائیجان بھی وہ ملک ہے جہاں پر 90% سے اوپر شیعہ آبادی ہے. بحرین 80-90% وہاں پر شیعہ آبادی ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر شیعوں کی اکثریت, اگر چاہ تو ہم لوگ فقط ایرانی کو سمجھتے ہیں. آذربائیجان وہ خطہ, البتہ آذربائیجان پہلے ایرانی کا حصہ تھا. آذربائیجان میں 70-75 سال تک کمیونسٹوں کی حکومت رہی. اس کے بعد جب یہ ملک آزاد ہوا, پہلا ماہ رمضان جب آیا تو ہمارے ایک دوست ترکی کے رہنے والے ہیں, وہ گئے وہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے, کیونکہ ترک وہ بھی ہیں, ترکی زبان ان کی بھی ہے اور ترکی تعصب میں بہت پایا جاتا ہے, زیادہ وہ ترکیا سے گئے ہوئے تھے, ترکی کے رہنے والے وہاں جب گئے, اب ظاہر سے بات ہے کہ عالم کا قیام کہاں ہوگا, علماء کو وہی لوگ کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دین و مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں, قریب ہوتے ہیں. ان کے گھر میں ان کا قیام, افطار کا وقت جب آیا, دسترخوان جب لگا, افطار کے لیے جہاں ساری چیزیں تھیں وہاں شراب کی بوتل بھی رکھی تھی, یہ جو ہے وڈکا جو ان کی خاص شراب ہے روسیوں کی, وہ بھی رکھی ہوئی ہے. کس کے گھر میں؟ ایک روزے دار کے گھر میں افطار کے دسترخوان پر, افطار کے دسترخوان پر, اور ایک عالم دین کی ضیافت کے لیے. یہ کیا بہت اچھی ہے, اس کے انہوں نے فضائل بیان کرنا شروع کیے. ان کا بھائی یہ حرام ہے. کیا بکتے ہو بھائی, یہ حرام کیسے ہوگی, شراب حرام ہے. وہ تعجب کر رہے ہیں انسان, آج ہم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے سن کر کے نا, ان کا واقعہ سن کے ہمیں تعجب ہو رہا ہے, انہیں تعجب ہو رہا تھا یہ سن کر کے کہ شراب کہیں حرام ہے. ان کا بار بار اشار بھی نہیں کہ آخر میں سمجھایا, قرآن کی آیت پیش کی, تھا اشارہ نہیں سوچ چکا ہے. آج بہت سارے چیزوں میں ہم لوگوں کی بھی حال ہو چکا ہے, شادی بیاہ میں بہت ساری رسمیں ایسی جو حرام ہیں, جو گناہ ہے. آپ بیان کیجیے, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا, یہ کیسے حرام ہو جائے گا, یہ کیسے, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. بہت سارے کام جو ہمارے یہاں ہو رہے ہیں شادیوں میں, عرض کیا تھا شادی ہمارا عبادت ہے, اسلام کی شادی کیا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے. تو ذرا پہلا مرحلہ یہ کہ محرمات کو سیکھیں, گناہوں کو سمجھیں, کیا کیا چیزیں گناہ ہیں. بے حجاب مرد عورت مکس گیدرنگ کی جگہ حرام ہے کہ حلال ہے, پہلے اس کو بھی یقین کر لیں. اب تو مرحلہ آ رہا ہے کہ آخر الحمدللہ ابھی بہت سے جگہوں پر لوگ اسے حرام ہی سمجھتے ہیں, لیکن رفتہ رفتہ وہ دور بھی آنے والا ہے, یا شاید بعض جگہوں پر آ چکا ہوگا کہ لوگ اصرار ہو کہ نہیں حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم محرمات کو سیکھیں. جتنا کہیں کہ سیکھنے کے لیے ٹائم کہاں ہمارے پاس, نہیں آپ لوگوں کے پاس ٹائم تو بہت ہے, آپ لوگوں کے پاس کہاں اتنا کام ہمیشہ رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں کہ آج کام ہے. آج تو آپ لوگوں کے لیے قانون ہو گیا تھا ہفتے میں 40 گھنٹہ کام کریں گے. پہلے لوگ یہ جو ہے 20-30 گھنٹہ کام کیا کرتے تھے. جتنی سہولتیں آپ کی یہاں ہو چکی ہیں کام کرنے کی, اتنی سہولتیں کہاں ہیں؟ ابھی بھی بہت سارے ملکوں میں کہاں سہولتیں ہیں. آپ چلے جائیں ہندوستان کے اندر, 4 گھنٹہ سفر کر کے وہ جاتا ہے جہاں کام کرنا ہے اسے, اور پھر 4 گھنٹہ سفر کر کے واپس آتا ہے گھر اپنے, 8 گھنٹے تو یہی ہو گئے اپنے گھر پہ, زیادہ سے زیادہ وہ 3 یا 4 گھنٹہ ان کا یہ جو ہے کل گزرتا ہے. تو کام کا بہانہ نہ کریں, کام ہے اور اچھی چیز ہے, اور اگر اتنا زیادہ کام بڑھا لیا تو کام کو سمجھیے. کیونکہ اسلام نے جو آپ کو نصیحت کی ہے، جو پیغام دیا ہے اسلام نے کام کے سلسلے میں، ساتویں امام امام یہ جو ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کو 4 حصوں میں بانٹو. اب وہ چاروں حصوں یہ جو ہے برابر برابر کیوں، اس کی شرط نہیں کہ 6-6 گھنٹے کے 4 حصے ہوں. ممکن ہے ایک حصہ 8 گھنٹے کا ہو، ایک حصہ 4 گھنٹے کا ہو، ایک حصہ 2 گھنٹے کا ہو، لیکن بہرحال 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں بٹنا ضروری ہے. پہلا حصہ یہ جو ہے اللہ نے ہمارے بدن کے لیے کچھ یہ جو ہے ضرورتیں رکھی ہیں. پیٹ دیا ہے، کھانا چاہیے، بدن کے لیے کپڑا چاہیے، رہنے کے لیے مکان چاہیے، رزق حلال کے لیے ایک حصہ وقف کر دیجیے، کیونکہ بغیر کمائی کیے ہوئے یہ ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہو سکتی. ایک حصہ زندگی کا رزق حلال ضروری ہے. آپ کہیں صبح سے شام تک فقط عبادت کریں گے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. ہم صرف اور صرف یہ مذہبی کاموں میں لگے رہیں گے، گھر باپ بیوی بچوں کو رکھو، وہ بھی صحیح نہیں ہے. 24 گھنٹوں میں سے ایک حصہ رزق حلال کے حصول کے لیے نکال دیں. ایک حصہ جو رزق حلال ہم نے حاصل کیا ہے، جو لذتیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، ان لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ سارا وقت چلا گیا پیسہ حاصل ہی کرنے میں. آج تو وہی دور آ گیا ہے نا، موبائل جب سے آ گیا ہے تب سے تو انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس سے خالی نہیں رہ گیا. ساری بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں، سارے کاروبار، وہ چلا کھانا بھی کھا رہا ہے، اس کو پتا نہیں چل رہا کھا کیا رہا ہے، احساس بھی کھا کیا رہا ہے. یعنی کھانا بھی کھاتے جا رہے اور بات بھی کرتے جا رہے. لذت کے لیے توجہ ضروری ہے نا، لذت اور تکلیف دونوں. اگر توجہ نہیں ہے تو نہ تکلیف کا احساس ہوگا اور نہ یہ جو ہے لذت کا احساس ہوگا. توجہ ضروری ہے. تیسرا حصہ زندگی کا اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے. ہم انسان ہیں، جانور تو نہیں ہے، جانور بھی اپنے اعتبار سے اللہ کی جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں. تیسرا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے. ہاں ہم نماز واجب تو کیا کریں، وقت ہی نہیں ملتا، نہیں یہ قبول نہیں ہے. ایک حصہ چوتھا حصہ ان معتبر دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے جو ہمیں ہماری کمیوں سے آشنا کر سکیں. بعض دفعہ انسان اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کمیوں کو سمجھ نہیں پاتا، توجہ نہیں ہو پاتی ہے، مدد کی ضرورت. آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی کالک لگی ہے، کوئی گندگی ہے، تو آپ ہاتھ دیکھ لیں گے، پیر کو آپ دیکھ لیں گے، لیکن اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے. چہرے میں اگر خدا نخواستہ کوئی یہ جو ہے گندگی لگی ہے، غلاظت لگی ہے، سیاہی لگی ہے، چہرے کی سیاہی کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے. جب تک آئینہ نہیں ہوگا ہمارے سامنے، تب تک اپنے چہرے کی گندگی کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے اندر کچھ ایسے عیوب ہیں، کچھ ایسی کمیاں ہیں، کچھ ایسی خامیاں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. اپنی خامیاں ہم اپنے کو بالکل کامل سمجھ رہے ہیں. ہمیں ایک ضرورت ہے ایک آئینے کی. اس آئینے کے سامنے جب ہم جا کر کے کھڑے ہوں تو وہ آئینہ بتائے گا تمہارے اندر کیا کمی ہے. اللہ نے اس آئینے کا انتظام کیا ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ہم اپنی غلطیوں کو دیکھنے کے لیے آپ کی طرف آئیں گے، رجوع کریں گے، آپ اپنی غلطیوں کو دیکھنے کے لیے ہماری طرف رجوع کریں، ہم سے پوچھیں گے، ہم بتائیں گے کہ آپ کے اندر کیا. یہ تو اسی وقت ممکن ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پوچھے، اتنی نشست و برخاست ہماری ہو کہ ایک دوسرے سے جو ہے فری ہو جائیں اور بتا سکیں. جو باتیں ہمیں نہیں معلوم ہیں وہ آپ سے سیکھیں گے، جو باتیں آپ کو نہیں معلوم ہیں وہ آپ ہم سے سیکھیں گے. لیکن ہر ایک کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ جو آئینہ ہو. آپ اگر یہ جو ہے پتھر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. ان کے ساتھ دوستی رکھیں، ان سے دوستی رکھیں، ان کے پاس نشست و برخاست رکھیں جو ہمیں ہماری کمیوں سے آگاہ کر سکے. اگر ہماری علمی کمی ہے، ہماری علمی کمی کو دور کر سکے. اگر ہمارے ہاں عملی کمی ہے، تو ہماری عملی کمیوں کو دور کر سکے. ان کے ساتھ نشست و برخاست ڈھونڈیں، ایسے افراد کو تلاش کریں، ایسے افراد کو. بہرحال وہ شخص اگر نہیں ملتا ہے تو کبھی کبھی وہ آئینہ جو ہے کتاب بن جاتی ہے. اشخاص نہیں مل رہے ہیں, کتاب کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, سی ڈیز کے ذریعے سے, بہرحال اپنی معلومات میں اضافہ کریں. یہ بہانہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, اسلام میں قابل قبول نہیں ہے, 24 گھنٹوں کو 40 حصوں میں بانٹیں, نہیں ٹائم ملنا, زیادہ کام مت کیجیے, اپنا کام اوور ٹائم مت کیجیے. کس نے کہا اوور ٹائم کیجیے؟ ان کو اوور ٹائم نہیں کریں گے تو ایک ہی کمرے کے گھر رہنے کو رہ گئے, کمرے کا گھر کیا ضرورت ہے 5 کمرے کے گھر کی؟ ہوٹل ہے نا بھی, دنیا کی مثال تو ہوٹل کی ہے. ہوٹل میں کیا کرتے ہیں, کتنا کمرہ لیتے ہیں ہوٹل میں؟ جب ہوٹل آپ جاتے ہیں کتنا لیتے ہیں ہوٹل کا کمرہ آپ کا؟ بہرحال گھر سے تو کمی ہوتا ہے نا. کیوں؟ یہ وقتی طور پر تو ہیں, 2 دن کی تو بات ہے. یہ دنیا بھی 2 ہی دن کی ہے بھائی, یہ دنیا بھی 2 ہی دن کی ہے. ہوٹل میں 2 دن رہنا ہے, 1 کمرہ لے لیتے ہیں. یہاں پر 70 سال 80 سال رہنا ہے تو 3-4 کمرے لے لیتے ہیں. 4 کمرے کے مقابلے میں 1 کمرہ لے کے کم دن وہاں رہنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں زیادہ رہنا ہے کہ آخرت میں زیادہ رہنا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے اس کا اس کا؟ اگر ہم اس کو ہمیشہ کی قیامگاہ سمجھ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک کمرے میں ہمارا جو ہے وہ دم گھٹے گا. ارے بھائی یہ کمرے پہ دم گھٹتا, ہوٹل میں کیوں نہیں آپ کا دم گھٹتا؟ وہاں پہ تو ایک ہی کمرہ ہے, ہوٹل میں دم نہیں گھٹتا ہے, گھر میں آپ کا دم کیسے گھٹے گا؟ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے اوقات کو اس طرح سے منظم کر لیں کہ آپ نے 4 حصوں میں بانٹ لیا, اس ایک حصے میں اللہ آپ کو اتنا دے دیتا ہے کہ آپ 10 کمرے کا گھر بناتے ہیں, بنائیے, اس نے منع کیا؟ البتہ اسراف نہ ہونے پائے, اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں پہلے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نہیں, ہم اپنا سارا وقت اسی میں صرف کر دیں تاکہ ہم 1 کمرے کے بجائے 4 کمرے میں رہ سکیں, اور ہمیں نہ یہ پتا چل سکے کہ واجبات خداوندی کیا ہیں, نہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ جو ہے حرام کیا چیزیں ہیں, نہ ہمیں یہ پتا چل سکے اخلاقی اقدار کیا ہیں, جس کے نتیجے میں واجبات کو ہم انجانے میں چھوڑے جا رہے ہیں, محرمات کو اپنائے ہوئے, کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ یہ چیزیں حرام. معرفت کی کمی ہے, معرفت کے اضافے کے لیے وقت نکالیں, وقت کو صرف کریں. اگر انسان واجبات کو انجام دینے لگے, محرمات سے اپنے کو دور رکھے, یہ آہستہ 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 انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر گناہ کا کیسا بھی ماحول ہو, گناہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے. اسی کا نام تقویٰ ہے. انشاءاللہ بات 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 کی باتیں پرسوں عرض کریں گے, کہ کل یہ جو ہے مجلس ہوگی, درس نہیں ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے واجبات کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی, محرمات کو سمجھ کر کے اس سے دور رہنے کی, اور ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے, ایک ایسی پناہ گاہ ہمیں مل جائے کہ ہم گناہوں کے تیر سے اور حملوں سے محفوظ رہ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.